حالات حاضرہ میں سر فہرست یہی موضوع محرم الحرام کا ہے کہ محرم الحرام ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر مجالس زا کا سلسلہ قائم ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں آداب میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلا ہدف و مقصد کربلا ہے، جس کی تبیین و تفسیر کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے جو متعلقہ دیگر مسائل ہیں، اور محرم میں، اس سال کے محرم میں جیسا شروع سے ہی بعض عالمی مبصرین نے نشاندہی کی ہوئی تھی اور بعض بزرگان دین نے، کہ دشمنان اسلام و دشمنان تشیع نے تشیع کے خلاف جو سازشیں کی ہوئی ہیں، فتنے بنائے ہوئے ہیں، محرم کے دنوں میں ان میں تشدید کا خطرہ ہے، اور مجالس و عزاداری کو ہدف بنانا ان کے مد نظر ہے۔ جس طرح افغانستان میں مسلسل محرم سے پہلے ہو رہا تھا، اور افغانستان میں کل بھی خوفناک دھماکہ ہوا، اگرچہ شیعہ جمعیت میں نہیں ہوا لیکن مسلمانوں میں ہوا، اور بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ، بے گناہ لوگ اس کا نشانہ بنے ہیں۔ افغانستان ویسے فتنے کی آماجگاہ بن گیا ہے، امریکی فتنے کی بنیاد بن گیا ہے، وہاں سے وہ پورا فتنہ اطراف کے ممالک میں شروع کرنا چاہتے ہیں اور خود افغانستان میں، لیکن پہلا ہدف اس کا تشیع ہے۔ اس لیے اس پہلو کی طرف خود عزاداران امام توجہ رکھیں، بانیان توجہ رکھیں، اور متعلقہ دیگر افراد، جیسا کہا گیا ہے خطرات کی نشاندہی کی، یہ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا بڑا حادثہ کہیں بھی انجام پائے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ سب کو اپنی حفاظت میں محفوظ فرمائے۔ پاکستان کے مسائل بھی متعدد ہیں اور بہت ہی گمبھیر مسائل ہیں، خصوصاً پہلے سے تھے، نہ کہ آج پیدا ہوئے ہیں، ماضی سے چلے آ رہے ہیں اور روز بروز ان کے اندر اضافہ ہوتا گیا ہے۔ اب نئی حکومت بنی ہے، تبدیلی کا نعرہ دیا گیا ہے، اور مسائل جو پہلے سے آ رہے تھے ان کے اندر مزید پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے، ہر پہلو سے پیدا ہو رہی ہے، اور تشویشناک حد تک مسائل جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی انتظار کا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، چونکہ نئی حکومت ہے، کچھ عرصہ اس کو مہلت چاہیے تاکہ معاملات پہ یہ کنٹرول کر لے۔ ایسے ہی ہے، ظاہر ہے جب ایک نیا نظام آتا ہے تو اس کو فی الفور نہیں ہوتا اس کا احاطہ تمام مسائل کے اوپر، لیکن اٹھان سے پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا ایک پہلوان جب میدان میں اترتا ہے تو وہ پہلے سیکنڈ میں ہی میچ کا فیصلہ نہیں کرتا، ممکن ہے اس کو گھنٹہ لگ جائے کشتی لڑتے ہوئے، اور آخر میں جا کر فیصلہ ہوگا، لیکن اس پہلوان کا اترنا، اس کا انداز، اس کے تیور، اس کے پینترے بتا دیتے ہیں کہ انجام کشتی کا کیا ہوگا۔ اٹھان بتاتی ہے کہ آغاز بتاتا ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ ہر چند مہلت چاہیے ہوتی ہے، کارآمد ترین نظام کو بھی مہلت چاہیے ہوتی ہے۔ بہت ہی ماہرین اعلیٰ درجے کے ہوں، اعلیٰ درجے کے مدیر مدبر لوگ ہوں، ان کو بھی مہلت چاہیے ہوتی ہے، کچھ وقت لگتا ہے تاکہ وہ تمام معاملات کو سلجھا لیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی جہت ٹھیک ہے۔ مثلا اگر ایک گاڑی ہے اور اس کا بہت ہی ماہر ڈرائیور ہے، گاڑی بھی بہت اچھی ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، تو آپ اس کو وقت دیں تاکہ مقصد تک پہنچے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے کہ اسی راہ پر اور اسی ٹریک پر اور اسی سڑک پر گئی ہے جہاں سے مقصد کی طرف جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی سمت ہی ادھر نہ ہو، یہ بہترین ڈرائیور اور بہترین گاڑی، یہ جانا کہیں اور ہے اور چل کہیں اور پڑے، تو پھر تشویش زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اس قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت حساس نوعیت کے مسائل جو پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، یہ مسائل وہ چھڑ رہے ہیں امنیت پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے. سب سے اہم مسئلہ جو اس وقت ہماری حکومت کو درپیش ہے اور قوم کو بھی درپیش ہے، وہ معیشت کا مسئلہ ہے کہ بالکل ایک زبونحال ڈوبی ہوئی اور تباہ معیشت ہے پاکستان کی، جس کے بارے میں عوام کو آگاہی نہیں دیتے، اور ضروری ہے کہ عوام نہ ہو آگاہ. ہر حکومت کی یہ ایک بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کو کم از کم مطلع نہ رکھیں کہ مسائل کیا ہیں، پیچیدگیاں کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں، بلکہ عوام کو ہمیشہ جعلی خبریں، مصنوعی خبریں، اس طرح سے کاموں میں مصروف رکھیں گے، عوام کے لیے خوب ہے. جس طرح ابھی موجودہ حکومت نے پاکستان کے اندر ایک بحران ہے اور پوری دنیا میں ہے، پانی کا بحران پوری دنیا کو درپیش ہے، وارننگ عالمی اداروں نے بہت سارے ممالک کو دی ہوئی ہے کہ ان کے اندر پانی کا شدید بحران پیدا ہوگا. مغربی ممالک کو وارننگ دی ہوئی ہے، مشرقی ممالک کو دی ہوئی ہے، شاید دو تین ملک ہیں جن کی پانی کا بحران میں مبتلا نہ ہو، باقی تمام ممالک کو پانی کا بحران کی وارننگ دی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جو ماحولیات ہے وہ انسان نے خود ہی صنعتی نظام کے لیے اور نظام کے ذریعے اور اپنے بے ہنگم اور بے ڈنگے صنعتی مفادات کی خاطر اس کو تباہ کر دیا ہے، ماحولیات کو. ماحولیات کی تباہی نے جو موسمیات پر بہت برا اثر ڈالا ہے، اور جو طبعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا زمین کی آبیاری کا، زمین کی آبادی کا، زمین کے اوپر پانی کی فراہمی کا، وہ ماحولیات نے خراب کر دیا ہے. اب بارشیں اتنی نہیں ہوتی جتنی چاہیے ہوتی ہیں، اس موسم میں نہیں ہوتی جہاں جس موسم میں درکار ہوتی ہیں، اس علاقے میں نہیں ہوتی جس علاقے میں درکار ہوتی ہیں. تو بہت سارے ملکوں کو وارننگ دی ہوئی ہے کہ ان کا پانی کے ذخیرے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، زیر زمین پانی، چونکہ اوپر سے بارشیں ہوں گی تو پانی کے نیچے جاتا ہے اور ذخیرہ ہوتا ہے، وہ پانی کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں، چونکہ دڑا دڑ انسان پانی نیچے سے نکال کے زمین سے اس کو خراب کر رہا ہے، آلودہ کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے اس کو. لہذا زمین کے نیچے ذخیرے ختم ہو جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، تو قحط کا خطرہ ہے، خوراک پیدا نہیں ہوگی اور ضروریات نہیں ہوں گی اور کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی. پینے کا پانی بھی وارننگ میں ہے کہ پینے کا پانی بھی نہیں ہوگا. جیسے اہل لاہور کو یہ خطرہ ہے، جیسا 10 سال مقرر کیے گئے ہیں کہ 10 سال بعد لاہور میں پینے کا پانی نہیں ہوگا، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن انہوں نے اپنے محاسبات کے ذریعے سے از جملہ لاہور کو یہ خطرہ سے اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس پانی ختم ہو جائے گا. اور ساری دنیا ہی کوئی تشویش ہے اور ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے مسائل، ایسے عناوین، موضوعات جو واقعاً مسئلہ ہوتے ہیں، انہیں اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ باقی اور اس سے زیادہ اہمیت والے مسائل وہ دبے رہیں. اس وقت پاکستان میں اوج پہ ہے ڈیم، ان کا فنڈ، اور ہر مناسبت سے مثلا عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو سر سزا سنانے کے بجائے کہتے ہیں ڈیم میں پیسے جمع کرو، کوئی چور پکڑتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈیم میں پیسے جمع کرو، ٹریفک والے کسی کا چالان کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیسے ڈیم میں جمع کرو، فلان ڈیم سازی، اور وہ بھی بادشاہ ڈیم، دیامر ڈیم، اس کے ذریعے سے پاکستان کو نجات دینی ہے. ایسے ہی ہے، پاکستان کی قلت ہے پانی کی، لیکن پانی کی قلت کے مسئلے کو اٹھا کر باقی مسائل کو پس پوش ڈال دینا اور پانی پانی اتنا کرنا کہ پاکستانیوں کے اوپر پانی سوار ہو جائے اور انہیں کھانے کی فکر ہی ختم ہو جائے، کیونکہ پانی کے ساتھ کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے، غلہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. اب کوئی دعوت کریں آپ اور اس میں بریانی نہ پکائیں، حلیم نہ پکائیں، پلاؤ نہ پکائیں اور صرف شربت بنائیں اور پلا دیں لوگوں کو، تو کھانا ہوگا تو پیاس لگتی ہے. ان کی کھانے کی بھی کوئی فکر کریں، ان کے پہننے کی بھی کوئی فکر کریں، ان کے روزگار کی بھی کوئی فکر کریں، ان کے مسکن کی بھی کوئی فکر کریں، اور بہت سارے اور مسائل ہیں. لیکن بعض اوقات سیاسی چالیں ایسی ہوتی ہیں، ہر حکومت ایک ایسا ایشو چھیڑتی ہے کہ کوئی قرضوں کا موضوع اٹھا لیتی ہے، کوئی پانی کا موضوع اٹھا لیتی ہے، اور پاکستانی ملت بہت ہی شریف ملت ہے اور یہ ذرا برابر شک نہیں کرتے میڈیا کے پراپوگنڈے میں اور سیاستدانوں کے بیانات میں، باقی آئمہ کو ٹھکرا دیتے ہیں، انبیاء میں شک کر لیتے ہیں، علماء کو جھٹلا دیتے ہیں، ٹلتے نہیں ہیں، لیکن جب سیاستدان کچھ کہیں، حکمران کچھ کہیں اور میڈیا کچھ کہے، اس پہ بالکل شک و شبہ نہیں کرتے۔ ایسا یہ پانی ہے بحران، لیکن پانی سے بھی بڑے بحران پاکستان کو دامنگیر ہیں، پہلے سے ہیں۔ موجودہ حکومت جب آئے ہیں، شوق تھا ان کو اقتدار میں آنے کا، تو یہ چیلنج انہوں نے قبول کیا ہے، تو ایسے اقدامات ہوں تاکہ ان مسائل کے حل کے لیے ایک امید پیدا ہو۔ اگر عوام بالفرض نہ بھی متوجہ ہوں، لیکن جو ماہرین ہیں، جو اس کام کے سمجھنے والے ہیں، انہیں کم از کم تسلی ہو جائے کہ کوئی کام شروع ہو گیا ہے، جہت درست اپنا لی گئی ہے اور اس جہت کی طرف کام آغاز بن رہا ہے۔ ابھی عوام مثلا ہیلی کاپٹر نیلام ہو رہے ہیں، سکریپ ہیلی کاپٹر، انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کریں گے، 4 ہیلی کاپٹر نیلام کر دو۔ یہ نیلامی کے لیے رکھے تو پتہ چلا ان میں انجن ہی نہیں ہے، صرف ڈھانچہ ہے ان کا، وہ تول کے کوئی بھی نہیں لینے کے لیے تیار، چونکہ زنگ لگا ہوا ہے ان کو، تول کے بھی اس کو لیں تو وہ مہنگا پڑتا ہے، اس لیے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا اسکیم ہے؟ مثلا اس وقت ہماری حکومت نے جو آغاز کیا ہے، وہ کام تسلی نہیں دیتے، اطمینان نہیں دیتے۔ مثلا کیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کو ہم فلاں بنا دیں گے، اور گورنر ہاؤس کو ہم پارک بنا دیں گے، لوگ آئیں تفریح کے لیے، سیر کے لیے، واک کے لیے۔ یہ نہیں ہے مسائل کہ گورنر ہاؤس کیوں بند ہے، اس میں جانے کیوں نہیں دیتے، وزیر اعظم ہاؤس میں اتنے ٹوائلٹ کیوں ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر ملک کے اندر اس کے محفوظ ہونا چاہیے، اس کی سہولیتیں ہونی چاہیے۔ یہ ترکی کے صدر نے جو محل بنایا ہے، تاریخ ترکی میں ایسا نہیں ہے، کئی بلینز ڈالر کے ساتھ اردوغان نے اپنا محل بنایا ہے، شاید پوری دنیا میں ایسا صدارتی محل نہیں ہے جیسا ترکی کے وزیر اعظم نے بنایا ہے۔ خوب اگر ملک امیر ہو، ملک کے اندر پیسہ ہو، پوری دنیا کے اندر لوگوں نے اپنی سیاسی یا ایسی عمارتیں بنائی ہوئی ہیں اور اپنے حکمرانوں کے لیے یا دیگر عہدیداروں کے لیے۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ فوجی جنرل صاحب کو کہیں، چیف آف فوج کو کہیں سادگی اپنائیں، موٹر سائیکل پہ آیا جایا کریں، اور آپ کرائے کا ایک گھر لے لیں مری روڈ کے اوپر اور وہاں پر رہیں فوجی چیف، یہ نہیں ہو سکتا۔ فوجی چیف کو حفاظت کی ضرورت ہے، اس کو اس کی اہمیت ہے، اس کے اوپر دار و مدار ہے پورے ملک کی فوج کا، فوج کے اوپر دار و مدار ہے ملک کی حفاظت کا۔ اگر آپ اس کو پاپولسٹ بنا دیں کہ فوجی چیف صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگ موٹر سائیکل پر آئے، ٹیکسی پر آئے، تو یہ تو ملکی نظام ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ سیکیورٹی حفاظت ضروری ہوتی ہے ہر ملک کے لیے۔ یہ عوام پسند کام کہ عوام ان چیزوں کو بیٹھے ہوئے تبصرے کرتے رہے، دیکھیں جی کیسی پہلی دفعہ حکومت آئی ہے، گورنر ہاؤس اس نے کھول دیا ہے، گورنر ہاؤس کھول دیا ہے، کون سا مسئلہ حل ہوا ہے، فلاں ہاؤس کو اس طرح کر دیا۔ یہ حکومت کے اس وقت کام ہے۔ دوسرا جو اہم کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ فوراً جتنے بنیادی مسائل ہیں ان کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے رہے ہیں۔ آج دن اخبار میں آتا ہے 10-12 ٹاسک فورس ہر روز بنائی جاتی ہیں کہ وزیر اعظم نے حکم دیا ہے فلاں کام کے لیے ٹاسک فورس، اور ٹاسک فورس کو بھی 48 گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں کہ پلان بنا کر لے کر آئیں۔ وہ 48 گھنٹے میں کسی پروگرام کے لیے، وہاں کھانے کے لیے بھی پلاننگ نہیں ہوتی، مینیو کے لیے کہ مثلا کیا پکانا ہے، کتنے مہمان آنے ہیں، ان کے لیے ارینجمنٹ کیا کرنا ہے، اس کے بھی 48 گھنٹے سے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی کو کہیں جی ٹاسک فورس تشکیل دیں کہ بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کہاں پہ کرنی ہے، تو اس کو 48 گھنٹے دیں کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر یہ کر کے دیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو ٹائم دیں، مہلت دیں، وہ پہلے شادی حال دیکھے، ان کے ریٹ پوچھے، پھر مختلف کینٹینز دیکھ، کچن دیکھے، ان کے ریٹ لے، مختلف میٹیریل دیکھے، پھر اس کے بعد ایک بنتا ہے آ کر۔ کئی دن لوگ آتے جاتے رہتے ہیں شادیوں کی بکنگ کے لیے، ٹاسک فورس دے کے 48 گھنٹے اس کو دینا، 48 گھنٹوں کے اندر اندر تیار کر کے پلان، 2 کروڑ نوکریوں کا 48 گھنٹوں کے اندر اندر پلان بنا کے دو، 50 لاکھ گھروں کا 48 گھنٹوں کے اندر اندر پلان بنا کے دو، ملک کے قرضے ختم کرنے کا 48 گھنٹوں کے اندر اندر، لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنے کے لیے ٹاسک فورس 48 گھنٹوں کے اندر اندر بنا کے دو۔ اب یہ ٹاسک فورس بھی تیار ہے، بیٹھی ہوتی ہے، یہ بھی فوراً 48 گھنٹوں سے پہلے ہی 48 منٹ میں بنا کے لے آتے ہیں۔ اب ایک ٹاسک فورس نے پاکستان کے لیے، یہ ڈیم کے لیے اور باقی خود انحصاری کے لیے کہ ہم باہری دوسرے ملکوں سے قرضہ نہیں لیں گے، اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بنا کے دیا۔ ماہرین اقتصاد پاکستان کے، چوٹی کے ماہرین بیٹھے ہیں اور انہوں نے تجاویز دی ہیں، اور وہ تجاویز خبروں میں، یہ سب خبروں میں آ چکا ہے جو باتیں آپ سے ہو رہی ہیں، اخبار میں آیا ہے کہ ہمارے پاکستان کے چوٹی کے اقتصاد دانوں نے ملک کو بحران، معیشت کے بحران سے نکالنے کے لیے تجویز دی ہے۔ ایک یہ کہا ہے کہ اسمارٹ فون پہ پابندی لگ جائے، چونکہ اس سے ملک کی زر مبادلہ باہر چلا جاتا ہے، ڈالر باہر چلا جاتا ہے، اسمارٹ فون نہیں ہونا چاہیے۔ اسمارٹ فون سمجھتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ہر چیز سمجھتے ہیں آپ۔ ایک تو پہلے وہ فون تھے نا چائنا کے، جن میں صرف گفتگو ہو سکتی ہے، باقی کوئی سرگرمی نہیں ہو سکتی۔ اسمارٹ فون ڈیجیٹل نظام کے تحت وہ فون ہیں جن میں گفتگو کے علاوہ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس کے یعنی فون کے علاوہ بہت سارے اس کے اور مصرف ہیں۔ ایک پورا ٹی وی ہے گویا آپ کا، انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، وہ اور ایک پورا آفس ہے آپ کا، اور سینما ہے، فلم ہے، ہر چیز ہے اسمارٹ فون لے کے، ہر گند فساد اس سے آپ انجام دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں بہت شدت سے اس کی طلب ہے، ضرورت ہے۔ اسمارٹ فون اگر نہ ہوا تو قوم ممکن ہے بڑی کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ عورتوں کے لیے ایک اسمارٹ فون کافی نہیں ہوتا، چونکہ عورتیں خود کافی اسمارٹ ہوتی ہیں، اس لیے ایک اسمارٹ فون کافی نہیں سمجھتی، کئی اسمارٹ فون وہ رکھتی ہیں۔ اب یہ ایک طرف سے ہمارے اقتصاد دانوں نے یہ کہا کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اس فون پہ پابندی لگائی جائے، دوسری طرف سے تجویز یہ کیا ہے کہ جو ٹیلی کام سسٹم ہیں فون پہ، جو یہ ساری سہولتیں دیتے ہیں اور ٹیکنالوجی ہے، وہ 5G ٹیکنالوجی، ابھی 4G ٹیکنالوجی پاکستان میں چل رہی ہے جس کی وجہ سے اسمارٹ فون کی ضرورت ہے، 5G ٹیکنالوجی، چونکہ 5G ٹیکنالوجی جب پاکستان میں لائیں گے تو وہ خود بہت مہنگی ہے، اربوں روپے حکومت کو اس سے فائدہ ہوگا۔ 5G ٹیکنالوجی میں سے جیسے 4G ٹیکنالوجی، 3G ٹیکنالوجی انہوں نے ملک میں لائیں اور کمپنیوں کو دی ہے، اور اس سے اربوں روپے حکومت نے کمائے ہیں، کئی ارب روپے میں ایک کمپنی کو وہ ٹیکنالوجی دیتے ہیں۔ پاکستان کی جو معروف ٹیلی کام کمپنیاں ہیں جو موبائل سروس دیتی ہیں، یہ آپ کو فاسٹ سسٹم انٹرنیٹ کا دیتی ہیں اس ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ اب انہوں نے ساتھ یہ بھی تجویز کیا جو کل کی خبر میں تھا کہ 5G ٹیکنالوجی ملک کے اندر لائی جائے، تاکہ حکومت کو بہت فائدہ ہوگا، ٹیلی کام کمپنیوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور عورتوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا، باقی طبقات کا نہیں معلوم ان کا کیا ہوگا، لیکن ان 3-4 طبقات کا بھرپور فائدہ ہوگا، اربوں روپے ان کا فائدہ ہوگا، حکومت کا ہوگا جب 5G ٹیکنالوجی، 5G ٹیکنالوجی بیچ کے اور اسمارٹ فون پر پابندی کی تجویز ہے کہ اسمارٹ فون پہ پابندی لگا دیں اور 5G ٹیکنالوجی ملک میں لانچ کریں۔ یہ ہماری اقتصادی ٹیم نے ایک طرف سے یہ کام کیا ہے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ ملک کی معیشت کو سب سے زیادہ بڑا نقصان اس وقت، معیشت جس سے ڈوب رہی ہے وہ پنیر ہے، ملک کے اندر پنیر بہت مقدار میں آ رہی ہے، آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا پنیر ہوتی کیا ہے، پتہ ہے کسی کو؟ الحمدللہ کسی کو معلوم نہیں ہے پنیر کیا چیز ہے، پاکستانیوں کو ابھی یہ نہیں اطلاع مکمل طور پر کہ پنیر کیا ہوتی ہے۔ پنیر کو لنڈے میں کہتے ہیں چیز، اس کا بھی نہیں پتہ آپ کو۔ خراب مکھن سمجھ لو آپ، مکھن جب تھوڑا کھٹا ہو جائے تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے پنیر۔ یہ پنیر پاکستان میں نہیں بنتی، بنتی بھی ہے تو کوالٹی والی نہیں بنتی، باہر سے منگوائی جاتی ہے، فاسٹ فوڈ میں استعمال ہوتی ہے، اور بہت محدود تعداد میں. مثلا پاکستانیوں کا ذائقہ ہی پنیری ذائقہ نہیں ہے، بعض قوم میں بہت، مثلا مغرب میں، یورپ میں بہت کھائی جاتی ہے پنیر، ایران میں حد درجہ کھائی جاتی ہے، شاید دنیا میں سب سے زیادہ ملک کھانے والا پنیر، کھانے والا پنیر خور ایران ہے، بناتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، ڈٹ کے کھاتے ہیں وہ. اور لیکن پاکستان، ہندوستان کا مزاج پنیری نہیں ہے، ان کا مرچوں والا، مسالے والا مزاج ہے. مسالے اور پنیر ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، فاسٹ فوڈ میں یہ استعمال ہوتی ہے محدود مقدار میں. اور یہ بتایا گیا کہ $50 لاکھ، $5 ملین جو ہیں وہ سالانہ پنیر پاکستان میں آتی ہے، اس پہ پابندی لگا دی جائے تاکہ $5 ملین بچ جائیں اور اس طرح معیشت ہماری تھوڑی سنبھل جائے. اس طرح کی ٹاسک فورس جب 48 گھنٹوں میں پلاننگ کریں گے معیشت کو سنبھالنے کے لیے، تو پنیر پہ پابندی لگا دو، اسمارٹ فون پہ پابندی لگا دو. وہ پہلے ایک وزیر داخلہ ہوتے تھے، رحمان ملک صاحب، یاد ہوں گے آپ کو، بہت دلچسپ وزیر داخلہ تھے. تو ان کا سیکیورٹی پلان یہ ہوتا تھا، کچھ بھی عید آ جائے تو وہ کہتے تھے موبائل بند کر دو، موبائل سروس پورے ملک میں بند، محرم آ جائے موبائل سروس بند، کچھ بھی آ جائے موبائل سروس بند کر دیتے تھے، وہ ہر چیز بند کر دو تاکہ سیکیورٹی ہو جائے. ان کی سیکیورٹی کا راز موبائل سروس بند کرنے میں تھا. ابھی یہ حکومت آئی ہے، اس میں یہ فلاں چیز بند کر دو، یہ نہیں ہونی چاہیے، بند کر دو. پھر دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں. مثلاً ٹاسک فورس نے ایک اور پلان یہ دیا ہے کہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں میں پنجاب میں دھند پڑتی ہے اور اسموگ ہوتی ہے اور غلیظ زہریلا دھواں بن جاتا ہے، تو اینٹوں کے بھٹے پورے پنجاب میں بند کر دو، اینٹ بنانا بند کر دو، اور 2 کروڑ ادھر سے نوکریاں بھی دینی ہیں. اب جب اینٹیں بند کر دو گے 3 مہینے کے لیے، اینٹیں بند کرنے کا مطلب یعنی تعمیرات ٹھپ ہو جائیں گی، تعمیرات ٹھپ ہو جائیں گی، مزدور سارے بے روزگار ہو جائیں گے، مستری بے روزگار ہو جائیں گے، ٹھیکیدار سارے بے روزگار ہو جائیں گے، ٹرانسپورٹر جو ان کو ٹرک والے اور دوسرے جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہیں جن کا ٹرالی سسٹم ہے، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، یہ سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اینٹوں کے بھٹے پہ مزدور سارے بے روزگار ہو جائیں گے. اور ملک نے، ٹاسک فورس نے کیا کہا ہے کہ 2 کروڑ نوکریاں بھی ہم نے ان کو دینی ہیں. یہ انداز تھوڑے سے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرتے ہیں. ماہرین ہوں، وہ بیٹھیں، ان کو موقع دو، ان کو بھی مہلت دو تھوڑا سا. جو اصل ہر شعبے کے جو ماہرین ہیں، یہ ان کا کام ہے، ان ماہرین کو باقاعدہ ہائر کیا جائے، ان کو یہ ہدف دیا جائے، ان کو اتنی مہلت دی جائے، اس مہلت کے اندر وہ تجاویز بنا کے دیں، ان تجاویز سے پھر پلاننگ کی جائے، پھر اس پلاننگ کے مطابق آگے منصوبہ بندی کی جائے اور اس کے مطابق مسائل کو حل کیا جائے. یہ قانونی طریقہ ہوتا ہے. لیکن جس طرح شروع کر دیا گیا ہے نظام، تو اور زیادہ معیشت کے الجھنے کا مسئلہ ہے. مثلا ابھی ٹیکس بھی عوام کے اوپر اور زیادہ ٹیکس ڈالنے کے لیے، خود انحصاری کے لیے کر رہے ہیں. ایک بہت اچھا کام پاکستان میں ابھی شروع ہوا ہے، چیف جسٹس صاحب نے شروع کیا ہے اور حکومت بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، کہ لوگوں سے تعاون لے کر ڈیم بنانے کا، خود انحصاری کے لیے پاکستانی عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ جمع کرائیں. اول تو بہت سارے لوگ خود، چونکہ جب ایسی سکیمیں حکومتیں نکالتی ہیں تو کچھ کمپنیوں کے لیے بہت چاندی ہو جاتی ہے. مثلا جنہیں فرض کریں کوئی 100-200 کروڑ روپے کا کوئی حکومت سے منظوری لینی ہے کسی پروجیکٹ کی، وہ 1 کروڑ روپیہ ڈیم کے لیے چندہ دے دیتے ہیں. اب ظاہر ہے جب 1 کروڑ کسی نے ڈیم میں چندہ دیا ہے، اب یہ کل کو کوئی سائن لینے آئے گا تو اس کو تو نہیں روکیں گے کوئی بھی، یہ اتنا بڑا خیر انسان ہے. آپ نے دیکھا یہ بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے، جب بھی ملک کے اندر کوئی سکیم نکلتی ہے سب سے پہلے یہ چندہ ڈالتا ہے اس کے اندر. لوگ سمجھتے ہیں بہت رحم دل آدمی ہیں، بڑا مہربان آدمی ہیں، نہ، یہ اس لیے ڈالتا ہے کہ چونکہ اس کو بہت ساری غیر قانونی زمینیں قبضہ کرنی ہیں، بہت سارے لوگوں کے پلاٹ اس نے اتھے آنے ہیں، اور وہ پیچیدہ نظام حکومتی سرکاری، اس نے اس سے اجازت لینی ہے، منظوری لینی ہے. تو یہ حکومت کے ہر شعبے، مثلا حکومت کوئی اسکیم نکالتی ہے تو یہ پہلے چندہ یہ دیتا ہے، چندہ دے کے کہ 5 کروڑ میں نے دینا ہے، 5 کروڑ روپیہ چندہ دیتا ہے، 500 کروڑ 5,000 کروڑ روپے کی منصوبے کی منظوری لے لیتا ہے۔ اس طرح سے چندے بہت کثرت سے پھر لوگ، اس طرح کے لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر بہت اچھی تجویز ہے یہ کہ اپنی مدد سے ملک بنایا جائے، انحصار کیا جائے۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس میں صرف اپیلیں کرنا کافی نہیں ہے کہ خود انحصاری، اپیلیں کرنے سے کہ لوگ چندہ دیں، ملک کے باہر اور ملک کے اندر کے لوگ چندہ دیں۔ اس کے لیے اگر آپ نے خود انحصاری کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ جو وابستگی اور دوسروں کے اوپر انحصار کے دروازے ہیں وہ بند کریں۔ پہلے اعلان کرو، پہلے پالیسی اعلان کرو کہ اس ملک سے تعلقات ختم، یہ نقصان دہ معاہدے ختم، اس کمپنی سے معاہدے ختم، ہر وہ کمپنی جو پاکستان کو اپنا غلام بنا رہی ہے، ہر وہ سرمایہ جو پاکستان کو قرضوں میں جکڑ رہا ہے، ہر وہ ملک جو پاکستان کو برباد کر رہا ہے، سب سے پہلے حکومت اس کے خلاف اعلان کرے کہ یہ یہ منصوبے، یہ یہ ممالک، یہ یہ کمپنیاں، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان پر بین، یہ نہیں ہے جس طرح امریکہ پابندی لگا رہا ہے، جو بھی ملک اور جو بھی فلاں ایران کے ساتھ تجارت کرے گا امریکہ اس پہ بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ وہ پاکستان بھی اسی طرح کرے کہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کہ یہ یہ ممالک، یہ کمپنیاں اور یہ افراد یہ پاکستان کی اقتصاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ملک کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، لہٰذا ان پر پابندی۔ آپ نے ادھر کچھ کیا ہی نہیں ہے، ادھر سے ہر ایک کے لیے در کھولے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ باقی ہے اور عوام سے اپیلیں شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی پاپولزم ہے جو سیاست کے کام آتا ہے، معیشت کے کام نہیں آتا۔ چند دن تک یہ اپیلیں رہتی ہیں، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، نیا ایشو شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فی نفس سے بہت اچھا کام ہے کہ پاکستانی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، انحصار اپنے اوپر ہو، اور انحصار اپنے اوپر ہونے کا مطلب یعنی حکومتی عمل، حکومتی معاہدے، حکومتی پالیسیاں، حکومتی منصوبے، اور یہ سب کچھ خود انحصاری والے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں اور کہیں کہ ہم نے خود ملک تعمیر کر، ملک سارا مثلا چائنا کو دے دیں اور ڈیم بنانے کے لیے پاکستانیوں کو کہیں کہ آپ روپے جمع کریں۔ اب چائنا سے کہیں کہ دے، جب ہم نے آپ کو اپنا اتنا ملک دے دیا تو آپ دو قرضہ تو دو ہمیں کم از کم، اگر مدد نہیں دیتے ہو تو قرضہ دو ہمیں، وہ قرضہ جو ملک کی تعمیر کے لیے ہو، اور وہ قرضہ جو ملک کے اندر ایک معیشت کی بحالی کا سبب بنے۔ وہ قرضہ مضر نہیں ہوتا، وہ بہت مفید قرضہ ہوتا ہے۔ وہ آپ 10,000 قرضہ لے کے 10 لاکھ کما سکتے ہیں، کاروبار اسی طرح سے لوگ کرتے ہیں، بینکوں سے قرضے لے کے صنعت چلاتے ہیں، اور بینکوں کا بھی مزہ ہوتا ہے، خود بھی وہ موجیں کرتے ہیں، اسی طرح چلتا ہے یہ نظام، ملک بھی اسی طرح چلتے ہیں کہ آپ ترقیاتی قرضے لے کر ترقیاتی کاموں میں لگائیں، اور ان ترقیاتی کاموں سے ہی قرضوں کو واپس بھی کریں، اور ملک کو، معیشت کو مضبوط کریں۔ یہ ہو سکتا ہے، پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے، ماہرین ہیں، لیکن موقع دیا جائے۔ لیکن ایسے ناممکن ہے ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت ہے، اور وہ بھی خاص قسم کی پاکستانی نوعیت کی، حزبی، تنظیمی، متعصبانہ اور انتقامی جمہوریت ہے پاکستان کے اندر۔ جب ایک پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے انتقام، اپنی آتش انتقام ٹھنڈی کرتی ہے، پہلے حریف اور رقیب کو ذلیل کرتی ہے، پہلے ان کو رگیتے ہیں۔ اس پر بہت بڑی توانائیاں خرچ ہو جاتی ہیں جو اس وقت شروع ہے۔ مثلا ابھی ایک اعلان یہ حکومت نے کیا ہے کہ یہ جتنے سابقہ حکومت نے معاہدے اور پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے، روڈ بنانے کے اور شاہراہیں بنانے کے اور ٹرینیں چلانے اور بسیں، یہ سب بند کریں گے ہم۔ کیوں؟ کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، اربوں کھربوں روپیہ ان کے اوپر لگا ہوا ہے، اور اربوں کھربوں روپیہ اور لگنا ہے ان کے اوپر، اور ان کو یہاں پر یہ بند کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی حکومت نے، اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، چل جاتے ہیں، تو سب کہیں گے جی اس نے بنایا تھا، انہوں نے تو نہیں بنایا، انہوں نے بنایا تھا۔ اور یہ انتقامی جمہوریت کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی اور کا نام، مثلا پاکستان کے ایک وزیر، ریلوے کے جو وزیر بنائے گئے ہیں نئے، وہ وزارت سنبھال کے انہوں نے ریلوے افسروں سے میٹنگ کی، ان میں ایک افسر نے پچھلے وزیر کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جی وہ وزیر صاحب، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، بہت اچھا تھا۔ یہ وزیر بگڑ گئے، تجھے جرت کیسے ہوئی اس وزیر کا میرے سامنے نام لیا، وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو نوکری سے ہی نکال دیا. یہ انتقامی جمہوریت ہے, یہ صرف پاکستان میں ہے. انتقامی جمہوریت مضر ترین نظام ہے ملک کے اندر. خوب آپ جیت گئے ہیں, آپ جس طرح سے بھی آ گئے ہیں اقتدار میں آ گئے, اب ملک سنبھال کے بتائیں, اب مسائل حل کر کے بتائیں, اب لوگوں کی توقعات پوری کر کے دکھائیں, لوگوں کے لیے نئے مشغلے اور نئے ایشو وہ کام نہیں آئیں گے. معیشت مضبوط ہو, روزگار ملے, تعلیم ہو, صحت ہو, اور جو وعدے دیے گئے ہیں وہ سارے پورے ہوں, لیکن نظر نہیں آتا. چونکہ انتقامی جمہوریت میں صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کی جاتی ہے کہ سارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے اوپر کیس بنا دیے جائیں ہر بہانے سے, اور جتنی اپوزیشن ہے, جتنے دوسرے دھڑے غیر جماعتیں, وہ ساری مجرم بنا کر عدالتوں میں اور تھانوں میں اور جیلوں میں بند کر دیں, اور پھر تنہا یہ لوگوں سے کہیں اب چندے دو, اب ڈیم بنانے ہیں, ابھی جیلیں بنانی ہیں, ابھی نہریں بنانی ہیں, ابھی فلاں بنانی ہیں. تو لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو چندے دیں گے. خود انحصاری سب سے اہم چیز ہے, استقلال پاکستان کا سب سے اہم ضرورت ہے. آزادی کے بعد سب سے اہم اور ضروری چیز پاکستان کا مستقل ہونا ہے, وابستگی اور انحصار دنیا سے ختم کرنا, اور یہ کر سکتے ہیں. اس کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے اس دنیا کے اندر, خصوصاً جب امریکہ خود آپ کو دھتکار رہا ہے اور آپ کو دور کر رہا ہے, تو یہ موقع غنیمت ہے. امریکہ سے جان چھڑائیں آپ, اور امریکی محکمے, ادارے عالمی, جہاں جہاں امریکی اثر رسوخ ہے اس سے جان چھڑائیں. سی پیک کے بارے میں, جو پاکستان کے لیے بہت حیاتی منصوبہ ہے اور ہو گیا ہے, دار و مدار اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, عالمی سطح پر دباؤ ہے, ملک کے اندر بھی بعض عناصر نے, یہ گزشتہ ہفتے تقریباً مطبوعات نے محتاط انداز میں, دبے الفاظ میں سی پیک کے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے بعض نے. اور یہ بھی ہوتا ہے ایسے نظام کے اندر, ایسی حکومتوں کے اندر جو دباؤ میں ہوں, جو دوسروں کے کہنوں پر سب کریں, انہیں اپنے ملکی مفاد نہیں ہوتے, خطرے میں نظر آتے ہیں. کہ اب جبکہ عالمی طور پر پاکستان کے لیے جو کچھ سوچا جا رہا ہے اس میں آپ چائنا کی طرف رخ کر رہے ہیں, تو چائنا سے پھر مضبوط دوستی کریں, پکی دوستی کریں, اعتماد بحال رکھیں چائنا کے ساتھ, اور جو منصوبے چائنا کی شراکت سے ہیں ان منصوبوں میں پاکستان اپنے حق اور چائنا اپنے حق کی حد تک قائم کرے. لیکن مشکلات بڑھ رہی ہیں, اس بارے میں بھی بڑھ رہی ہیں. پاکستان کے ایک وزیر نے یہ بیان داغ دیا ہے کہ شاید سی پیک کو ایک سال کے لیے بند کرنا پڑے, اور یہ بعض مغربی اخباروں نے اس کو خوب اچھالا کہ سی پیک کے خلاف یہ بات بن رہی ہے. چائنا کو اس پہ بڑی تشویش ہوئی, چائنا نے فوراً رابطہ کیا. باہر کیف ابھی معاملات کو سلجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن اس حکومت میں یہ بھی ایک حرکتیں ہو رہی ہیں جو غیر سنجیدہ قسم کی حرکتیں, اور بہت نقصان دہ حرکتیں ہیں. جب معیشت پہلے ہی آپ کی ناپائیدار ہے اور اس کے اندر اس طرح کی حرکات, یہ زیادہ تشویشناک ہیں. اس کے علاوہ بھی متعدد مسائل ہیں پاکستان کے, لیکن کچھ دیگر مسائل کو بھی اشارہ کرنا ضروری ہے ان کی طرف, جن میں سعودی عرب میں, بھلے پاکستان جیسے پہلے اشارہ کیا تھا, اور تاریخ پاکستان کی بھی ہے کہ جب کوئی نئی حکومت بنتی ہے تو نئی حکومت کے پہلا دورہ بہت اہم ہوتا ہے, یہی اس کی جہت کو تعین کرتا ہے, اس حکومت کی سوچ, اس کی اسٹریٹجی اور اس کا رجحان, اور اس کے آئندہ پانچ سال یہ پہلے دورے سے ہی لوگ معین کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں جاتے ہیں. اب ابھی تک انہوں نے نہیں اظہار کیا ہوا تھا, اب باقاعدہ طور پر وزیر اطلاعات نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عنقریب ڈیٹ بھی دی ہے انہوں نے کہ اس تاریخ کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے. تین ملک عموماً ہوتے ہیں پاکستانی سربراہوں کے سامنے نئی حکومت بننے کے بعد, امریکہ, سعودی عرب اور چائنا. اگر امریکہ جائیں, پہلا دورہ امریکہ کا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ اسٹریٹجی ہوگی, اگر پہلا دورہ سعودی عرب کا ہو تو یہ اسٹریٹجی ہوگی, اگر پہلا دورہ چائنا کا ہو تو اسٹریٹجی اس طرح کی ہوگی. اور یہاں پر انتظار تھا, چونکہ وزیر اعظم محتاط تھے, ملکی فضا یا جو بھی ان کے لیے تھا انہیں خوف دلایا گیا تھا, انہوں نے اپنی حرکات سکنات محدود رکھی ہوئی تھی, نہ ملک کے اندر کہیں دورہ کیا, نہ ملک کے باہر کہیں دورہ کیا, نہ قائد اعظم کے مزار پہ ابھی تک گئے ہیں اور نہ ہی کسی اور جگہ, وہ ملکی حالات کی وجہ سے. لیکن اب انہوں نے ارادہ کر لیا اور باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے کہ سعودی عرب جائیں گے. ظاہر ہے سعودی عرب جانا معنی رکھتا ہے, پہلا دورہ جانا ایک معنی رکھتا ہے، اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کی جہت کیا ہے، انہی حکومتوں جیسی ہے جو پہلا دورہ سعودی عرب پہلے کرتی رہی ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کون کون سے سربراہان وہ ہیں جنہوں نے پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا. پھر ظاہر ہے یہ صرف چائے پینے کے لیے نہیں جاتے، یہ فروٹ کھانے کے لیے. پہلے دورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت اور سعودی حکومت میں آپس میں کچھ اب معاہدہ ہونا ہے، اور آئندہ پانچ سال انہوں نے سعودیہ کے لیے کیا کرنا ہے، سعودیہ نے ان کے لیے کیا کرنا ہے، یہ بھی طے پا گیا ہے کہ انہوں نے جانا ہے وہاں پر. ایک عجیب و غریب واقعہ مصر میں ہوا ہے. مصر میں جب وہاں بہار عربی جس کو میڈیا نے نام دیا تھا، عربی سپرنگ، عربی بہار، جس میں بہت ساری حکومتیں گری تھیں، از جملہ حسنی مبارک کی حکومت گری تھی اور اس کی جگہ پر سیسی اخوان المسلمین کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ تھوڑی عرصہ رہی اور پھر دوبارہ فوجی حکومت آ گئی. موجودہ جو ان کا سربراہ ہے، کیا نام ہے اس کا، فوجی سربراہ مصر کا، سیسی اسی کا نام ہے میرے خیال میں، مرسی نام تھا اس اخوان المسلمین کے نمائندے کا، نام مرسی تھا اور یہ سیسی ہے، جنرل سیسی. اس وقت حسنی مبارک کے خلاف دھرنا ہوا تھا، یا جب انہوں نے اخوان المسلمین کی حکومت گرائی گئی تھی اس وقت دھرنا دیا تھا مصریوں نے، اخوان المسلمین نے. اخوان المسلمون تنظیمیں بہت پرانی قدیمی، جس سے متاثر ہو کر دوری دنیا میں تنظیمیں بنی ہیں، از جملہ پاکستان میں جماعت اسلامی اور دیگر تنظیمیں، یہ اولاد ہیں اخوان المسلمون کی، نظریاتی اسلامی تنظیم ہے یہ، اور بہت اہم ہے، اس کو مطالعہ کرنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے. اخوان المسلمین نے کیا کیا ہے اور اس کے نتائج پوری دنیا میں کیا نکلے ہیں. باہر کیف انہوں نے دھرنا دیا تھا، ان کے کچھ بندے پکڑے گئے تھے یا حکومت گرائی گئی تھی، دھرنے میں لوگوں کو گرفتار کیا، اور جو دھرنا دینے کے جرم میں پکڑے گئے تھے ان میں سے 75 آدمیوں کو سزائے موت سنا دی گئی ہے دھرنا دینے کے جرم میں. اب یہ خطرناک سنت ہے، اگر دھرنا دینے والوں کو سزائے موت شروع ہو گئی تو پاکستانیوں کا کیا بنے گا، یہ چونکہ یہ تو اب دھرنے کی عادت پڑ چکی ہے پاکستانیوں کو. ویسے ہی اب فرض کرو کوئی ایشو نہیں ہوتا، کوئی دھرنے کا موضوع نہیں ہے، لیکن عادت تو ہے، سال میں چند دھرنے دینے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات عادت کے تحت دھرنے کی سالگرہ کے طور پر ہی دھرنا دینا ضروری ہو جاتا ہے کسی جگہ پر. تو لیکن مصریوں نے بہت غلط عجیب و غریب حکم صادر کیا کہ صرف دھرنا دینے کے جرم میں 75 لوگوں کو سزائے موت دے دی ہے، 75 مسلمانوں کو. یہ بھی انتقامی کاروائی ہے جو افسوسناک ہے، فرعونی ظالمانہ نظام ہے، اور وہاں مسلمانوں کو اس طرح سے تذلیل کے تحقیر بھی ہے یہ مسلمانوں کی، اور پوری دنیا میں کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی، نہ حقوق بشر کی جانب سے، نہ مسلمانوں کی جانب سے، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی کہ یہ کیا ظالمانہ حکام ہے. اگر کوئی مجرم تو ہو، کوئی جرم تو ایسا ہو جس کی سزا بنتی ہو، صرف دھرنا دینا مخالفت میں حکومت کے خلاف، اس کی اتنی بڑی سزا انہوں نے سنا دی. اور زیادہ جو حساس مسائل ہیں اس وقت، یہ بھلے اس مسئلے سے پہلے ایک اور عجیب و غریب کام میں ذکر کر دوں، تاجکستان ایک ملک ہے روس سے آزاد ممالک میں سے، پاکستان کے پڑوس میں ملتا ہے، سرحد نہیں ملتی، افغانستان کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے تاجکستان کی، اس کے اندر مسلمان ملک ہے یہ بھی تاجکستان، اکثریت اس میں. یہاں کے علماء نے، علماء دین نے مساجد کے چندے سے لینن کا مجسمہ جو گرا دیا گیا تھا آزادی کے وقت، جب یہ ممالک کمیونسٹ نظام ختم ہوا اور یہ ملک آزاد ہوئے تھے، تو وہ مجسمے جگہ جگہ روس، پوری سوویت یونین میں تھے، مختلف ممالک میں، وہ سارے توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئے. تاجکستان میں بھی انہوں نے مجسمہ لینن کا گرا دیا تھا. لینن جو انقلاب روس کا کمیونسٹ رہبر تھا، جس نے انقلاب برپا کیا اور کمیونزم نظام جو دین کا کٹر دشمن تھا، جس نے دین پہ پابندی لگائی اور علماء پہ پابندی لگائی، مجالس بند، مساجد کو تالے لگائے، بلکہ مساجد کو اس نے استبل بنائے، خچروں کے اور گھوڑوں کی جگہ بنا دیا تھا، یہ وہ شخص تھا. یہ اس کا مجسمہ ٹوٹ گیا تھا، تو علماء تاجکستان، علماء دین تاجکستان نے مسجد کے چندے سے، جو مساجد کے لیے روز ٹوپی گھماتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں نماز کے بعد، اس چندے سے انہوں نے اس شخص کا مجسمہ دوبارہ تعمیر کیا ہے، اور بہت لاگت آئی ہے، کئی ڈالر اس کی لاگت آئی ہے، مہنگا مجسمہ دوبارہ انہوں نے شہر کے چوک میں تعمیر کر کے پھر نصب کروایا ہے. یہ اب یہ بھی آخر الزمان ہے کہ مساجد سے کیا نکلنا شروع ہو جائے گا. بقول شاعر کے کہ وقتی کفر اب کفر از کا بے خیزد کجا ماند مسلمانی، جب کفر کعبے سے نکلنا شروع ہو جائے تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی، کہاں ڈھونڈی جائے وہاں پر. اب یہ علماء جو آہستہ آہستہ، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ آج کا زمانہ وہ آ گیا ہے کہ مغرب نے، مغربی تہذیب نے، مغربی نظام نے، جمہوریت نے اس طرح سے یلغار کی ہے، اس طرح سے جمہوریت اور اپنے مغربی تہذیب کو پیش کیا ہے، اور دوسروں کی اتنی تحقیر کی ہے، حقارت کی ہے، کہ ہمارے علماء اور ہمارے مسلمان مغلوب منفعل ہو گئے اور احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت آئیڈیل نظام ہے بشریت کے لیے، اور جو جمہوریت کو نہیں مانتا وہ پسماندہ ہے، وہ عقب ماندہ ہے، وہ حجر کے دور کا ہے، وہ پتھر کے دور کا ہے، وہ غار کے دور کا ہے. یہ اتنا انہوں نے دہرایا کہ مسلمان علماء، بڑے بڑے اسکالر، انہوں نے مان لیا کہ ایسا ہی، اگر جمہوریت نہیں مانیں گے تو پھر تو پسماندہ و عقب ماندہ و غار و حجر کے دور بن جائیں گے، بس ہمیں حتماً جمہوریت ماننی چاہیے قرآن کے ہوتے ہوئے، اسلام کے ہوتے ہوئے. یہ مسلمانوں کی محکومیت اور ان کی حقارت پذیر، ذلت پذیر ذہنیت ہے، کہ جب وہ مثلا انہیں روشن فکر بتانے کے لیے کہ اسلام میں تو کسی چیز کی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اسلام تو سب کو قبول کرتا ہے، لہذا مسجد کے چندے سے آپ لینن کا مجسمہ بنائیے، بہت روشن فکری کی اور اعتدال کی، اور میانہ رو علماء کی اعلیٰ ترین نسل ہے جو اس وقت تاجکستان کے اندر موجود ہے. اب پاکستان میں بھی یہ نسل موجود ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ. اور ایک اور جو خبر اس وقت اہم رویداد ہے پوری دنیا کے لیے اور خصوصاً امریکہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ روس نے چین کے ساتھ مل کر تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع کی ہیں، جس کے اندر 300,000 سے زیادہ فوج شریک ہوئی ہے، بحری، بری، ہوائی، فضائی، ہر طرح کی بھرپور طریقے سے جنگی مشقیں شروع کی ہیں روس نے. اور یہ جنگی مشقیں علامت ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہونا ہے ابھی دنیا کے اندر، روس نے کچھ کرنا ہے، روس اور چین کچھ عزائم رکھتے ہیں. اس ان مشقوں کا حجم اتنا بڑا ہے، ڈائمینشن ان مشقوں کا اتنا عظیم ہے کہ اس کو سن کر ہی جھپ جاتا ہے، دوسرا اپنی اوسان خطا کر بیٹھتا ہے. امریکہ اس وقت یہی حالت ہے اس کی، یعنی جب روس نے ان جنگی جو شروع ہو چکی ہیں ان جنگی مشقوں کے اعلان کیا کہ ہم اس وسعت کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہے ہیں، 300,000 فوج سے زیادہ. عموماً جنگی مشقوں کیا ہوتی ہیں، بہت زیادہ جنگی مشقیں ہوں تو 1300-1400 فوجی جنگی مشقوں میں، مشقیں اتنی لوگوں سے آسان ہوتی ہیں سنبھالنا، اس سے زیادہ اگر مشقوں میں دھکیل دیے جائیں تو انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. 300,000 اور وہ بھی آخری ٹیکنالوجی، فضائیہ کی، بحریہ کی اور بری فوج کی، ٹینک سسٹم، ڈیجیٹل سسٹم، رڈار سسٹم ان کا، اور یہ ایک سپر پاور کی طرف سے، بلکہ دو سپر پاور، چین اور روس دونوں مل کر جنگی اپنی نمائش کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے. تو اس کا مطلب ہے میسج ہے، یہ سگنل ہے، یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو، صرف اپنی فوج کی مہارت بڑھانے کے لیے نہیں ہوتی، جو جنگوں کا اصلی مقصد ہوتا ہے مشقوں کا، یہ صرف فوج کی مہارت نہیں ہے بلکہ یہ ایک واضح پیغام ہے اور ساری دنیا کو ہے، ہر ملک کے لیے ہے، وہ ملک اس کو تجزیہ کرے، اس کے دفاعی ماہرین کہ ان مشقوں سے کیا میسج ملتا ہے، اور اسی طرح کریں. پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے اس وقت کہ امریکہ کے خلاف جو محاذ بن رہا ہے پاکستان، اس کا فائدہ اٹھائے، اپنے ملکی مسائل بھی حل کرے، اپنے دفاعی مسائل بھی حل کرے، اور بر وقت بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ پاکستانی دفاعی ماہرین یہ فیصلہ اس وقت کر سکتے ہیں۔ جو موضوع تشویشناک ہے اس وقت، وہ ایک تو شام میں فیصلہ کن جنگ اب شروع ہو چکی ہے، یعنی آخری محاذ ادلیب کا، جہاں پر ٹیرورسٹ ابھی تک امریکہ کی مدد سے، اسرائیل کی مدد سے، سعودیہ کی مدد سے، ترکی کی مدد سے، آخری مورچہ، آخری ٹھکانہ ان کا یہ بچا ہوا رہ گیا ہے، اور وہ اس وقت ترکی کی سرحد کے قریب ہے یہ، اور اس پر سورین فوج نے روس کی مدد سے اور ایران کی مدد سے حملہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا صفایا چند دن میں کرنے والے امریکہ اور اسرائیل، ترکی اور یہ ممالک بھرپور طریقے سے ٹیررسٹوں کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں، جان توڑ کوششیں ہیں، تاریخ بھر میں اتنی کوششیں انہوں نے ٹیررزم کے لیے کھل کے نہیں کی جتنی ابھی کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے اپنا بحری بیڑا بھیج دیا ہے، ترکی نے عالمی اپیل کر دی ہے، امریکہ حالات کو بہت گمبھیر بنا رہا ہے، اور ابھی سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس جنگ میں سوریا کیمیکل بم پھینکے گا۔ ابھی جنگ شروع ہی نہیں ہوئی، پہلے ہی کہہ دیا کہ سوریا کیمیکل بم پھینکے گا اور ہم جواب دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہاں کیمیکل بم ٹیررسٹوں کے ذریعے سے پھینک کے سوریا کے ذمے لگا کے مداخلت کریں گے، لیکن روس نے انتباہ کیا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنا دوبارہ، چونکہ اس وقت یہ ارادہ ہے کہ فیصلہ کرنا ہے سوریا کی جگہ۔ یہ محاذ اگر فتح ہو جاتا ہے ادلیب کا، تو پھر سوریا مکمل طور پر ٹیررسٹوں کے وجود سے پاک ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کافی وقت لگے گا اور مسائل بنیں گے اس کے لیے۔ اہم ترین موضوع عراق ہے، سب سے اہم موضوع جس کو میں چھوڑ رہا تھا آخر کے لیے، عراق ہے۔ عراق کے میں ایک تو سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے، انتخاب ہوئے اور ان انتخاب میں جمہوریت، وہاں قبائلی جمہوریت اس طرح سے سامنے آئی ہے کہ کوئی واضح گروہ نہیں ہے جو حکومت بنا سکے۔ ایک دوسرے کے مل کے ساتھ حکومت بنانی تھی، لیکن بیرونی دباؤ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ایک عجیب سی کھچڑی بن گئی ہے عراق کے اندر، پیچیدہ ترین صورتحال بن گئی ہے، سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا کہ اس میں اس سے کیسے نکلیں گے اور کیا کریں گے۔ ابھی ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے کہ فلاں گروہ سے مل گیا ہے، لیکن دوسرے دن خبر آتی ہے کہ آپس میں توافق نہیں ہوا، اتفاق نہیں ہوا۔ ایسے میں دینی قیادت کی طرف سے کھل کے مداخلت ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کے نام لے کے، تقریباً چار نام انہوں نے معین کر دیے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بنا تو دینی قیادت اور مرجعیت اس کے حامی نہیں ہوں گے، اور ان میں تین آدمی ایران کے حامی ہیں۔ ایران کے حامی اگر کوئی حکومت بنی تو اعلان ہوا کہ یہ مورد تائید نہیں ہوگی، اور ان گروہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر امریکہ کی حامی کوئی حکومت بنی تو ہم وہ بننے بھی نہیں دیں گے، چلنے بھی نہیں دیں گے۔ مقتدی صدر نے کہا ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹ حکومت نہ بنی، ٹیکنوکریٹ سے مراد اصطلاح میں تو اور ہے لیکن مقتدی صدر کی زبان میں اور ہے، مقتدی صدر کی زبان میں ٹیکنوکریٹ حکومت سے مراد سعودی عرب کی اور امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت ہے، اس نے یہ بیان دیا کہ اگر ٹیکنوکریٹ حکومت نہ بنی میں چلنے نہیں دوں گا۔ حشد شعبی نے کہا کہ اگر امریکی حمایت یافتہ بنی ہم چلنے نہیں دیں گے۔ مرجعیت نے اور دینی قیادت نے اور باقی قوم پرستوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران نواز حکومت بنی تو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ اور ملک کے اندر ظاہر ہے اس بحران کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو اس میں سے ایک مہنگائی ہے، عراق کے اندر شدید غذا کی قلت ہے، بائیں کہ عراق پر پابندیاں نہیں ہیں، ایران پر پابندیاں ہیں، اس کے باوجود کہ یہ پابندیوں سے آزاد ملک ہے، پھر بھی ملک کے اندر شدید بحران ہے اور مہنگائی عروج پر ہے۔ مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، نام مہنگائی ہے، مظاہرے سیاسی ہیں، ان کی پشت پر سیاست ہے، اور ان مظاہروں میں جو پیک پوائنٹ ہوا ہے وہ یہ کہ بصرہ میں ایرانی سفارت خانہ جلا دیا گیا ہے، آگ لگا دی گئی ہے، وہاں بندے محفوظ رہے ہیں، ایرانی سفرا انہیں نکال لیا گیا تھا لیکن عمارت ساری انہوں نے جلا دی ہے، انہوں نے دوبارہ سفارت خانہ نئی عمارت میں منتقل کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا ہے عراق کے اندر، سفارت خانہ جلانا. اس سفارت خانہ جلانے کے پیچھے ظاہر ہے عراق کے اندر بھی گروہ موجود ہیں مختلف مذہبی اور غیر مذہبی جو ایران کو پسند نہیں کرتے. یعنی یہ ایک طرح کی ایک علامتی کام ہوا ہے ایران کا راستہ روکنے کے لیے، جو پہلے اظہارات میں ہوتا تھا، کانفرنسوں میں ہوتا تھا، اب وہ کھل کے اس طرح سے سامنے آیا ہے. اس کو مکمل امریکہ اور سعودیہ کی حمایت حاصل ہے، اور ایران کا پتہ عراق سے کاٹنے کے لیے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک کام جو ایران اور عراق کے آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے امریکہ اور سعودیہ کے تعاون سے ہو رہا ہے، اور عراق کے اندر موجود سیاسی اور مذہبی گروہ اس کو ہوا دے رہے ہیں، وہ یہ ہے. بہت ہی خطرناک اور افسوسناک پہلو ہے، یہ حد درجہ افسوسناک ہے. اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ایران، ویسے تو داعش کے مقابلے میں ایران نے ہی مقاومت کی، اور ایرانی حمایت یافتہ گروہ حشد شعبی بہت مضبوط اور قوی گروہ ہے، اسی طرح مجلس اعلیٰ یا اور شخصیات ہیں جن کے اوپر ایرانی اثر رسوخ ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ایران کے لیے میدان عراق کے اندر ہے وہ ہیں مقامات مقدسہ، حرم، کربلا کا حرم، نجف کا حرم، کاظمین کا حرم، سامرہ کا حرم، یہ سب سے بڑا میدان ہے ایرانیوں کے عراق کے اندر نفوذ کا. چونکہ شیعہ ملک ہے ایران، اور ان کے اندر تدین بھی ہے، باقی ممالک کی طرح نہیں ہے، اور اس تدین کی وجہ سے ایک بہت شدید رغبت ہے ان کو مزاروں پہ زیارات کی طرف. سال بھر سب سے زیادہ زیارات کے لیے یہی جاتے ہیں، مزار بنا بھی یہی رہے ہیں، ان کی وسعت بھی یہی دے رہے ہیں، ان کی انجینئرنگ بھی یہی ہے، زریاں بنا رہے ہیں، حرم بنا رہے ہیں، وسعت دے رہے ہیں. باقی شیعہ، باقی ممالک کے اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں، ہوٹل بنا رہے ہیں، کاروباری مراکز بنا رہے ہیں، اور ایرانی شیعہ یہ حرم تعمیر کر رہے ہیں. پہلے حرم بھی انہوں نے ہی بنائے تھے، ابھی بھی پھر یہی حرم بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، نئے حرم تعمیر ہو رہے ہیں، بہت بڑے خوبصورت. ان کے لیے یہ میدان ہے. اور اب جو انہی ایرانی زائرین اور ایرانی شیعہ کی کوششوں سے جو باب کھلا ہے اور بہت ہی عالمی حیثیت اختیار کر گیا، بہت اہم موضوع بن گیا ہے، عالمی اہم ترین رویدادوں میں سے بن گیا ہے، وہ ہے اربعین، چہلم امام حسین علیہ السلام کا. اربعین پر کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ایرانی جاتے ہیں اس میں، لاکھوں کی تعداد میں ایرانی، یعنی اس وقت 1.5 کروڑ تک ایرانی زیارت کے لیے چند دنوں کے لیے عراق چلے جاتے ہیں. اور اربعین کا یہ منظر، نجف سے کربلا تک پیدل جانا زائرین کا، اور پھر کربلا کے اندر جا کر روز اربعین یہ مظاہرہ کرنا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت عجیب انوکھا واقعہ ہوا ہے. ظاہر ہے اس کو کنٹرول کرنا تھا انہیں، کہ اربعین تو ہو بے شک، لیکن ایرانی اربعین نہ ہو، ایرانیوں کے کنٹرول سے اس کو خارج کیا جائے. عراق کے اندر بھی گروہ ہیں، جیسے شیرازی گروہ ہے، شیرازی گروہ کے علاوہ بھی مذہبی گروہ ہیں، مذہبی قیادت ہے، جو ایرانی مداخلت پسند نہیں کرتے، کھل کے پسند نہیں کرتے، واضح الفاظ میں پسند نہیں کرتے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ اربعین میں ایرانی دخول رسوخ کم ہو، ایرانی تعداد محدود ہو، غلبہ نہ ہو اربعین پر ایران کا، اور عراقیوں کے اپنے کنٹرول میں رہے اربعین. اور باقی سیاسی بھی نہیں چاہتے، سعودی عرب بھی نہیں چاہتا، چونکہ سعودی عرب کے لیے اربعین ایک آنکھ میں کانٹا بن گیا ہے. سعودی عرب اس پہ ابھی تک خوش تھا کہ مسلمانوں کا سب سے اہم مرکز جو کہ حرمین ہے، مکہ و مدینہ ہیں، اور سب سے تاریخی بڑا اجتماع دنیا میں مسلمانوں کا سعودی عرب میں ہوتا ہے، حرم میں، اور یہ اس کو فائدہ ملتا ہے، اسی سے فائدہ اٹھا کے سب کچھ کر رہا ہے. ہر فساد اس حج کے اور حرمین کے ذریعے سے، اس کے بہانے سے انجام دے رہا ہے. اب ایک مقابلے میں اجتماع شروع ہو گیا جو حج کے اجتماع سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ حج کی گنجائش محدود ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 لاکھ افراد بیک وقت حج کر سکتے ہیں. مکہ اور مدینہ کی ظرفیت اتنی ہے، گنجائش اتنی ہے، اس سے زیادہ حاجی وہاں شریک نہیں کیے جا سکتے. لیکن اربعین پر 25 لاکھ نہیں، اربعین پر تو جس طرح بعض سالوں میں کہا گیا ہے کہ 3 کروڑ تک بھی شرکت ہوئی ہے، 3 کروڑ انسان وہ آئے ہیں مثلا کربلا اور نجف کے درمیان، انہوں نے پیدل ایک راہ پیمائی کی ہے اور پھر عزاداری کی ہے کربلا کے اندر، پھر واپس گھروں میں آ گئے ہیں. 3 کروڑ انسان شیعہ مسلمان جمع ہونا یہ بہت بڑا ایک مظاہرہ ہے. ظاہر ہے یہ کھٹکتا تھا امریکہ کو بھی، سعودی عرب کو بھی، باقیوں کو بھی. اس لیے اس کے لیے پلاننگ تھی کہ کس طرح ایرانیوں کا راستہ روکا جائے، 40 ان کے ہاتھ سے کیسے لیا جائے. 2 پروجیکٹ ہیں ابھی، ایک عراق کس طرح ایران سے آزاد کروایا جائے، چھڑایا جائے، چونکہ داعش کے مقابلے کے لیے ایران کو موقع ملا ہے اور انہوں نے داعش کا قلع قمع کیا ہے، لیکن ان کا اپنا اثر رسوخ بڑھ گیا جو پہلے سے ان کو خطرہ تھا. دوسرا 40 اور زیارات اور مقامات مقدسہ کے لیے، اس کے لیے انہوں نے بہت پلید سازش کی ہے، بہت منحوس اور بہت ہی نازیبا سازش کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے انہوں نے، گزشتہ 1-2 مہینوں سے، محرم قریب آنے سے پہلے پہلے یہ میدان بنانا شروع کیا کہ ایران، عراقی مرد، عراقی حضرات یہ زیارت کے بہانے ایران آتے ہیں. یہ میڈیا میں، سوشل میڈیا پر شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ دوسرے میڈیا پر، ریگولر میڈیا پر بھی آنا شروع ہو گیا. وہ یہ تھا کہ عراقی زیارت کے بہانے سے ایران آتے ہیں مشہد میں اور قم میں، اور عراقی مرد قافلے بنا کے آتے ہیں مختلف بہانوں سے، مختلف گروہ، اور یہ زیارت کے لیے نہیں آتے، زیارت ان کا بہانہ ہوتا ہے. یہ دراصل ایرانی خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ پروپوگنڈا باقاعدہ بی بی سی نے بھی کیا اور باقی اخباروں نے اور میڈیا نے بھی کیا ہے، اور اس کو ہوا دی، بہت اس کو اچھالا، بہت اس کو اہمیت دی. ظاہر ہے سوشل میڈیا پر جو چیز آ جائے تحقیق نہیں ہوتی، وہ صرف آگے منتقل ہوتی ہے. ایک کو ملی، اس نے 100 کو آگے بھیج دی، ان 100 نے 100 اور کو آگے بھیج دی، اور اس طرح وہ خلیج پروپوگنڈا. حالانکہ ایسے ہو نہیں رہا تھا، شاید ایک نمونہ بھی ایسا نہیں تھا کہ عراق سے کوئی اس نیت سے آیا ہو اور اس نے آ کر ایران میں یہ حرکتیں کی ہوں، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ ایشو اٹھایا کہ عراقی مرد آتے ہیں مشہد قم میں آتے ہیں اور آ کر زیارت کے بہانے ایرانی خواتین سے تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس طرح یہ ہوس بازی کرتے ہیں آ کر. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ایرانی تیش میں آئیں، غیرت میں آئیں کہ اچھا ہماری خواتین کی طرف عراقی اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب ذرا، عراقی بھی شیعہ ہیں، ایرانی بھی شیعہ ہیں. ایرانیوں کو مشتعل کرنے کے لیے، ایرانیوں کو غیرت دلانے کے لیے، ایرانیوں کو بھڑکانے کے لیے یہ بھرپور کمپین چلی، اور اس کا اثر بھی ہوا. ایرانی بھی سوشل میڈیا پر آ کر اس کا جواب دینا شروع کیا انہوں نے بھی، بعض لوگوں نے، جو جذبات میں آ جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، پس پردہ کیا ہے نہیں دیکھتے منصوبہ، اور انہوں نے جواب دینا شروع کیا. اب یہی شیطانی سعودی اور امریکی جو حمایت یافتہ ویب سائٹیں پیسے باقاعدہ لیتے ہیں، اور سعودیہ بہت خرچ کرتا ہے اس موضوع کے اوپر، اس کے لیے بہت اہم ہے کہ 40 کو کم کیا جائے، اور 40 اسی صورت میں کم ہو سکتا ہے اس فتنے کے ذریعے سے. لہٰذا انہوں نے اب ایرانیوں کی طرف سے سعودی ویب سائٹس نے یا سعودی حمایت یافتہ ویب سائٹس نے اور دشمنوں کی ویب سائٹس نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ ایرانیوں نے اب انتقام لینا ہے عراقیوں سے. یعنی اب ایرانی مرد جائیں گے اور خصوصاً 40 پر، اور جا کر عراقیوں سے، ان کی خواتین سے انتقامی کاروائی کریں گے. یہ نہ ایران میں ایسی کوئی سوچ ہے، نہ عراق میں ایسی کوئی سوچ ہے، نہ ایسے ہو رہا ہے دونوں طرف سے. یہ سب میڈیا کی ناپاک سازش ہے، اور اس کو اتنی ہوا دی انہوں نے کہ اب یہ آہستہ آہستہ حساس مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ 40 کے لیے یہ ناپاک سازش انہوں نے کی ہے. ظاہر ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں لوگ، عوام ہیں جو دیکھا دیکھی پہ چل پڑتے ہیں. ممکن ہے 40 کے اندر خود ایسے ایرانی جو حکومت مخالف ہیں، انقلاب مخالف ہیں، اسلام مخالف ہیں، تشیع مخالف ہیں، کوئی بھی ایرانی یہ کام کر سکتا ہے، وہاں جا کر کسی عراقی عورت کو 40 میں چھیڑ دے اور اس کے جواب میں عراقی مشتعل ہو جائیں، اور ایک نظام 40 کے اندر اس طرح آپس میں ایرانی اور عراقیوں کی آپس میں لڑائی اور جنگ اور اس طرح کی فضا بنانے کے لیے، خدا نہ کرے یہ ہو. بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے. الحمدللہ آگاہ ہیں, جیسا خبروں میں آ رہا ہے نیوز ایجنسیز کے اندر ہے کہ وہ جو ذمہ دار متعلقہ لوگ ہیں دونوں طرف وہ آگاہ ہیں. لیکن عراق میں اس وقت نفوذ زیادہ ہے. عراق کا باقاعدہ بصرہ کے جو سیاسی گورنر تھا وہ ایرانی سفارت خانہ جلانے میں ملوث تھا باقاعدہ, اور بعض مذہبی قیادت عراق کے اندر ان کے نمائندوں نے جا کر باقاعدہ حوصلہ افزائی کی بصرہ میں ان لوگوں کے جنہوں نے ایرانی سفارت خانہ جلایا, شاباش دی کہ بہت اچھا کام کیا ہے تم نے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ شیرازی گروپ کا ہی کوئی ایرانی اٹھ کر عراقی کسی عورت کو اربعین میں چھیڑے, اور اس طرح ایک بڑا بلوا, ایک بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. ایم آئی سکس کا تشیع اربعین میں بہت بیانک اور خوفناک کردار ادا کر سکتا ہے. یہ ناکام سازش ہے, اور انشاءاللہ خدا اس کو ناکام کرے گا. یہ منحوس ہے, اور پروردگار جو یہ ناپاک منصوبہ رکھتے ہیں خدا, جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں, پروردگار انشاءاللہ خون سید الشہداء کے صدقے, خون شہداء کربلا کے صدقے, اور پروردگار ان مظلوموں کے خون کے صدقے, پروردگار ان منحوس سازشیوں کو صفائے ہستی سے خدا محو فرمائے, اور ان کو نشانہ عبرت بنائے اور رسوا کرے اس پوری دنیا کے اندر جو تشیع کے خلاف اس طرح کے ناپاک عزائم رکھتے ہیں. البتہ عراق میں ایک اور کام بھی ہو رہا ہے, عراقی اس وقت کی اس سیاسی بحران کی وجہ سے, کہ اربعین کے رش کو توڑنے کے لیے, چونکہ سعودی نفوذ کافی بڑھ گیا ہے, پیسہ ہے اس کے پاس, اور وہ ریال کی مدد سے ہر ایک کا ایمان خرید لیتے ہیں, انہوں نے یہ بحران کھڑا کیا کہ ایک خبر ہے کہ ابھی پاکستان میں بھی زائرین کو ویزا دینے میں مشکلات ہو رہی ہیں, کہ اس دفعہ پاکستان سے بہت قلیل تعداد میں جا پائیں گے. بظاہر اخباروں میں آ رہا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے زائرین کو بہت اعلیٰ سروسز دینے کے لیے, اور ادھر سے عراقی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ بہت قلیل تعداد کے لیے ممکن ہے عراق جانا. وہ پہلے والی جس طرح ایک اچھی خاصی جمعیت پاکستان سے جاتے تھے, پچھلے سال گورنمنٹ پاکستان نے نہیں جانے دیا, ہزاروں لوگ کوئٹہ میں روک لیے, اور خود کوئٹہ کے اندر کچھ ایسے نام نہاد موجود ہیں شیعہ جو یہی مضموم حرکت کرتے ہیں, اور زائرین کو مختلف بہانوں سے, امنیت کے بہانے سے اور سیکیورٹی کے بہانے سے روک لیتے ہیں, نہیں جانے دیتے. اس دفعہ عراقی سفارت خانہ اور عراقی ڈپلومیسی بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. بہر کیف صدیوں سے انہوں نے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی آزاداری کو روکنے کے لیے ہر ناکام کوشش کی ہے, یہ بھی انشاءاللہ ان کی ناکام ہوگی کوشش, اور خدا ان سب کو, جو بھی پلید ذہن کسی بھی طرف سے اس کے اندر ملوث ہے, خداوند تعالیٰ اس کو رسوا فرمائے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ